شیخ نصیر الدین ایک بزرگ گزرے ہیں اور ان کے مزاج میں ظرافت تھی، مزاح. ایک دفعہ مریدوں نے کہا کہ شیخ سے بیان کروانا چاہیے. اب وہ شیخ کو بلایا کہ حضور آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے بیان کچھ فرما دیجیے. انہوں نے کہا بہت اچھا بھائی. شیخ بیٹھے آ کر اور سوال کیا، کیا تم کو سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں آج کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ تو اس نے کہا، مریدوں نے کہا جی حضور ہمیں معلوم ہے. تو فرمایا کہ جب تم کو معلوم ہے تو میرا وقت خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہہ کے چل پڑے. اب مریدوں نے سوچا یار یہ تو ہم سے بڑی نالائقی ہوئی شاگردوں نے، ہمیں تو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا. کہا چلو آئندہ ابھی بلاتے ہیں اور آئندہ اگر سوال پوچھ لیا اگر انہوں نے تو منع کر دیں گے. تو اب اگلی دفعہ پھر کچھ عرصے بعد دعوت دی کہ مہربانی آپ تشریف لے آئیے کچھ. انہوں نے کہا بہت اچھا آ جاتے ہیں. آ کر بیٹھے، سوال کیا، کیا تم کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ تو پچھلا تجربہ گزرا تھا نا. تو کہتے ہیں نہیں حضور ہمیں تو نہیں پتا. تب انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ایسے جاہلوں میں میں کیا بیان کروں، یہ کہہ کے چل پڑے. اس نے کہا شیخ تو بہت اسمارٹ ہے. یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے کہ جو قابو میں نہ آئے نا تو اس کو کہتے ہیں یہ بہت اسمارٹ ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا، ایک کام کرتا ہے کچھ لوگ کہیں گے ہاں کچھ کہیں گے نہ تو شیخ پھنس جائیں گے. اب وہ ہاں نہ کہ اس میں پارلیمنٹ کا لگاتے ہیں تاکہ ہاں نہ میں پھنس جائیں، وہ برابر کی ووٹنگ نہ ہو سکے. تو اب شیخ پھر دعوت دی، شیخ نے قبول کر لی. پھر جب آ کر بیٹھے تو پوچھا کہ آپ کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ اب سب کی سیٹنگ تھی تو کہیں سے آواز آئی ہاں، کہیں سے نہ نہ نہ. کہا اچھا کچھ مسئلہ مختلف معلوم ہوتا ہے. کہا اچھا ایسا کریں کہ جن کو نہیں معلوم ہے وہ ان سے معلوم کر لے جن کو معلوم ہے، اور یہ کہہ کے چل پڑے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی عجیب کرامت ہوئی. ان کی جو مسجد تھی، یہ جو ملا نصر الدین مشہور ہے نا، وہ اصل میں یہی ہے، وہ یہی ہے اور بالکل برحق تھے اور بہت ہی اللہ والے. تو ان کے انتقال کے بعد ایک عجیب کرامت ہوئی. ان کے حالات پر کتاب ہے عربی کے اندر، نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو ان کے انتقال کے بعد ان کی عجیب کرامت ہوئی کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مسجد قریب تھی، تو قبر جہاں تھی اس کے قریب مسجد تھی. تو قبر میں ان کا ایک جو ہے وہ شاگرد بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک جمعے کا وقت تھا، لوگ کثیر تعداد میں تھے مسجد کے اندر. تو ایک شاگرد جو قبر پہ تھا وہ دوڑا دوڑا آیا. اس نے کہا کہ شیخ جو ہے قبر سے نکل کر اور وہ ڈنڈے سے قبر کو پیٹ رہے ہیں. افسوس لوگ حیران کہ کیا معاملہ. اب لوگ بھاگے کہ چلو بھائی شیخ کے انتقال کے بعد دیکھیں. اب جب وہاں گئے تو دیکھا وہاں قبر میں کچھ نہیں ہے. اب پھر واپس آ گئے کہ کیا گڑبڑ کریں. تو تھوڑی دیر میں وہ جو شاگرد تھا وہ گیا تو دیکھا وہ واپس بیٹھے ہوئے وہاں پہ. تو پھر کچھ لوگ آئے تھے اور کچھ لوگ نہیں آئے تھے. اب پھر وہ گیا تو پھر اس نے دوڑا دوڑا کہا، قسم کھا کر کہا کہ خدا یہ قسم میں نے دیکھا ہے وہ وہاں شیخ موجود ہے. اب سب لوگ بھاگے. تو کہتے کہ جیسے ہی جب وہ سب اب سب کے سب مسجد سے نکل گئے، جیسے ہی مسجد سے نکلے مسجد کی جو چھت تھی وہ نیچے بیٹھ گئی، مسجد کی جو چھت تھی وہ گر گئی اور سب لوگوں کی جان بچ گئی. اللہ کی شان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کرامت دکھا دے اپنے اولیاء اللہ کی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. خیر، اسی طرح سے ایک کردار اور بھی ہے ملا دو پیازا کا. اور ایک کردار ہمارے خلافہ کا ہے، یعنی جو خلیفہ گزرے ہیں امیر المومنین اور ان کے بعد خلافہ خلیفہ گزرے ہیں یا ہمارے سلطان گزرے ہیں بادشاہ. تو تاریخ لکھنے والے اکثر اہل باطل ہیں اور جن کے عقیدے درست نہیں ہیں. تو تاریخ اکثر ان لوگوں نے لکھی ہے اور جو اہل حق کی تاریخ ہے اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، وہ مشہور کم ہوئی ہے. اہل حق کی، کیونکہ اہل حق کے لکھنے والے اکثر علماء ہیں، اور لوگ جو ہے علماء کی کتاب میں چونکہ مستند بات ہوتی ہے تو وہ چٹ پٹی نہیں ہوتی ہے، اور جو اہل باطل ہے وہ جو تاریخ لکھتے ہیں اس کو چٹ پٹا کرتے ہیں، کہیں لیلا مجنو کا قصہ ڈالتے ہیں، کوئی تھوڑے عشق کا مزہ ڈالتے ہیں، کوئی ذرا وہ محبوب کا مزہ ڈالتے ہیں، تو تاریخ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے، اس وجہ سے علماء کی کتاب نہیں پڑھتے اور ایسے اہل باطل کی پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے تاریخ کے رنگ کے اندر اپنے کفریا یا جو ہے غلط عقائد کو الفاظ کی شکل میں قارئین اس کو پڑھتا ہے اور وہ بات اس کے دل میں آ جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا عقیدہ سلطان سے، بادشاہوں سے اور خلیفہ سے خراب ہو جاتا ہے. جیسے ایک عام مشہور ہے، ایک عام بات یہ مشہور ہے کہ جو خلیفہ گزرے ہیں وہ سب کے سب عیاش تھے، ایک عام مشہور بات کی ہے جس سے پوچھو کہ ارے صاحب وہ بادشاہوں کا تو کام، ارے وہ تو بہت ہی عیاش قسم کے تھے، یا جو ہے مغل بادشاہ جو ہمارے گزرے ہیں ان کو بھی یہ عیاش بولتے ہیں، یہ عام ایک بات مشہور ہے. وجہ کیا ہے کہ اکثر لکھنے والے وہ ہیں رافضی ہیں، رافضی جو کہ صحابہ کے دشمن ہیں، اکثر لوگ وہ ہیں، انہوں نے تاریخ کو مسخ کیا ہے، خراب کیا ہے تاریخ کو، جس کی وجہ سے افسوس ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے واقف بھی نہیں ہے. اور اگر چلو واقفیت ہونا کوئی اتنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن جتنی بات معلوم ہو کم سے کم وہ صحیح اور درست تو معلوم ہونی چاہیے. لہٰذا ہمارے بادشاہ کو خراب کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ امیر نہ ہو سر پہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوری امت میں کوئی امیر نہ ہو تو امت کے اندر امیر ہونا یہ واجب ہے، اور اگر امیر نہ ہو تو تمام امت گناہگار ہے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ. اور انہوں نے ایسا ذہن بنایا کہ امیر نے مر رکھو، ورنہ اگر امیر ہوگا تو وہی دیکھو بادشاہ گزرے نا کیسے عیاش ہوتے تھے، جن کا کام ہی بس جو ہے وہ جو سپاہی کی تلوار بازی کرنا یا لونڈی اور بادیوں سے کھیلنا، بس ان کا یہی کام ہے، یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سواری کر رہے ہیں، ہرن کا شکار اور شیر کا شکار، یہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو جتنے بادشاہ گزرے ہیں اگر آپ ان کی صحیح علماء کی کتابیں پڑھیں تب آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے آتا ہے کہ جس وقت ہارون رشید تھا، ہارون رشید کے زمانے میں تین آدمی ایسے تھے کہ ان سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ رونے والے جن میں سے ہارون رشید تھا، ایک حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تھے اور ایک تیسرے آدمی اور تھے. اب سوچو ایک بادشاہ جس کے بارے میں ہم ذہن کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ انتہائی رونے والا تھا ہارون رشید. لیکن چونکہ یہ تاریخ جو ہے یہ جو تھی یہ اہل روافض اور اہل باطل نے، تو ان کی جو تاریخیں پڑھی تو اس میں جی بادشاہ تو بس عیاشی، بادشاہ جو عیاشی کا نام ہے، ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ایسا نہیں ہے. یہ تو امت کے ذمے ایک وجوب ہے، ایک واجب ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے. آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کام بھی نہیں ہے. خیر تو بتانا یہ بات تھی کہ جب کبھی کتابیں پڑھیں تو پوچھیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں. آج لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، بے شک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میرے دوستو پوچھو کہ کون سی کتاب پڑھنی ہے. دیکھو ایک عربی کی لغت ہے جس کا نام ہے منجد، یہ ایک عیسائی نے لکھی ہے، عیسائی نے، اور اس کے اندر 70,000 الفاظ ہیں، 70,000. اب سوچو آپ نے عیسائی نے کیا کام کیا ہوگا، سارے الفاظ درست ہیں اس کے، لیکن ایک لفظ کے اندر گڑبڑ ہے، صرف اس نے ایک لفظ کے اندر گڑبڑ کرنے کے لیے 70,000 الفاظ کی لغت اور ڈکشنری لکھی منجد. اور وہ لفظ کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، وہ توفا، خیر ایک لفظ ہے، تو جس کے معنی اس نے یہ بنائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ متوفی کے معنی وہ اس نے جو ہے نا وہ سولی پہ لگانے کے دیے، جبکہ اس کے معنی اٹھانے کے. پورے 70,000 الفاظ کو اس نے بالکل درست لکھا، صرف ایک لفظ کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے اپنا عقیدہ اس کے اندر ڈالا، سارے پر پانی پھیر دیا، صرف ایک لفظ کی وجہ اور 70,000 الفاظ ہے اس کے اندر. سوچا آپ دیکھیں یہ ایسے کام کرتے ہیں یہ. اس لیے پوچھنا چاہیے علماء سے، پوچھے مشورہ کرے کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں اور کون سی کتاب نہ پڑھیں. ایک اور لوگوں کو تفاسیر پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تفاسیر احادیث کے ترجمے، احادیث شریف کے ترجمے پڑھنے کا بہت شوق ہے، بڑی مبارک ہے. لیکن میرے دوستو بجائے خود پڑھنے کے علماء سے پڑھے, اور علماء سے بھی علماء میں بھی قید لگائیے, علماء میں بھی قید لگائیے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے, مفسرین نے اہل ذکر کا جو ترجمہ کیا, المراد بی اہل ذکر, المراد بی اہل ذکر العلماء, یعنی اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ علماء ربانیین مراد ہے, اللہ والے علماء مراد ہے. اب رہی اہل ذکر کیوں, یہ ترجمہ کیسے کیا, اس آیت میں موجود ہے, کیونکہ آگے فرمایا ان کنتم لا تعلمون, کہ تم اگر لا تعلمون ہو, تم نہیں جانتے, تو ظاہر سی بات ہے اہل ذکر سے پوچھو, تو اس کا مطلب وہ یعلمون ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے ہوں گے, کیونکہ اگر ایک اندھا ایک اندھے کی لاٹھی پکڑے تو دونوں کھڈے میں گریں گے کہ نہیں گریں گے. لہذا لا تعلمون بتاتا ہے کہ اہل ذکر یعلمون ہے, لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب اہل ذکر سے مراد علماء تھی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کیوں نازل فرمایا, عجیب نقطہ بیان فرمایا, فرمایا جب اہل ذکر سے مراد علماء ہے تو اللہ تعالیٰ نے علماء کی بجائے اہل ذکر کیوں فرمایا, فرمایا تاکہ پتا چلے علماء بھی اپنے کان کھول کر سن لے کہ اگر وہ ایک علم تو حاصل کیا لیکن اللہ کو ذکر نہیں کیا, اللہ کو یاد نہیں کیا, گناہوں سے نہیں بچے, تو ان کا علم اور عمل میں, ان کے علم اور عمل میں فاصلے رہیں گے. سب کیسی عجیب شیخ کا نقطہ ہے, مزیدار ہے, بتاؤ بھائی کیسا عجیب نقطہ ہے, دیکھو کہ اہل ذکر سے کیوں, کیونکہ اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے, اللہ کا نور نہیں آئے گا, تو اس کا نتیجہ ہوگا علم میں اور عمل میں فاصلے ہوں گے. اہل ذکر ہونا چاہیے. لہٰذا پوچھے کن علماء سے, کہ جن کے اوپر تقوی غالب ہو, خشیت ہو, تقوی ہو, ان سے مسئلہ پوچھے, اور پوچھے بھی کہ کون سی کتاب پڑھوں کون سی نہ پڑھوں. یہ تھوڑی تفسیر کرنا یا حدیث کے ترجمے پڑھنے سے عالم بن جائے گا, یاد رکھنا اس بات کو, ہرگز نہیں بن سکے گا. دیکھو صحابہ نے ایک کتاب نہیں پڑھی, صحابہ نے ایک کتاب نہیں پڑھی, ہاں, لیکن ایک صحابی, ایک وہ صحابی جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے, صرف کھیتی باڑی کرتا ہے یا اونٹ چراتا ہے, جس کو مسئلہ ایک حدیث کی روایت بیان نہیں کرتا وہ صحابی, لیکن اگر پوری دنیا کے علماء اللہ والے اور امام بخاری اور ولایت صدیقیت کے اعلی مقام پر پہنچنے والے اور علماء ربانیین, ان سب کو جمع کر کر فقہا محدثین مشائخ سب کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دے, اور دوسرے پلڑے میں وہ ادنا صحابی جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے نہ کوئی حدیث کی روایت کی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے, دوسرے پڑھنے میں اس صحابی کو رکھ دیں تو وہ پڑھنا چھوٹ جائے گا, حالانکہ علم نہیں ہے اس کے پاس, لیکن چیز کیا ہے, وہ کیفیت ہے, وہ کیفیت ہے, اور وہ آنکھیں دیکھی ہے کہ جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے, خدا دیدہ آنکھوں کو دیکھا ہے. تو اصل چیز جو ہے کمیت نہیں ہے میرے دوستو, کوانٹیٹی نہیں ہے, کوالٹی مراد ہے, کیفیت مراد ہے. اصل کمیت کی تو مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, کہ گدھا جیسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے گدھا وزن اٹھاتا ہے نا, وزن اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہے, بس یہ علم کی بھی مثال ایسی ہے, اگر فاصلے ہیں تو علم کی مثال بھی ایسی ہے کہ پڑھ تو لیا, اچھا پھر پڑھ تو لیا, کیونکہ یہ میں ان لوگوں سے خصوصاً خطاب کر رہا ہوں, یہ وہ لوگ خصوصاً جن کو اردو ترجمے دیکھنے کا شوق ہے, میں علماء سے خطاب اس معاملے میں نہیں کر رہا, یا میں ان لوگوں کے کان کھول رہا ہوں جو کہ جنہوں نے فنون اور علوم کو پڑھا نہیں ہے لیکن ترجمے دیکھ کر مفسر اور محدث اور جو ہے وہ عالم بننے کی فکر کرتے ہیں, میں ان سے خطاب کر رہا ہوں یہ کہ وہ اپنے کان کھولے, کہ ترجموں سے جو ہے وہ محدث عظیم یا مفسر عظیم یا جو ہے مشائخ اعظم نہیں بن سکتے, ذرا کان کھولے, یہ بہت اہم بات ہے. اور اصل میں اس کے پیچھے کیا چھپا ہوتا ہے, اس کے پیچھے تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا بنوں اور میرے جو ہے وہ کی جائے, یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ذرا دو چار ترجمے مار کے, دو چار ترجمے ماریں گے اس کے بعد دیکھو جانتے نہیں میرا علم کیسا ہے, یہ وہ اس کے اندر پیچھے یہ تکبر کا زہر اور تکبر کا ایٹم بم چھپا ہوا ہے جو اس کو جو ہے وہ خود نما کرنا چاہتا ہے اور اس کی شخصیت کو کہتے کہ آگے بڑھانا چاہتا ہے. لہٰذا یہ کان کھول کر سن لے, ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہی مثال ہوگی جیسے گدھے کی مثال, وہ ایک گدھا تھا اس کا مالک جو ہے نمک بیچتا تھا, تو راستے میں ایک ندی پڑتی تھی. اب مالک جو ہے وہ نمک لے کر گیا, تو ایک دفعہ بارشوں کا زمانہ تھا, ندی میں جو ہے وہ چڑھاؤ تھا, تیزی تھی ندی میں. اب گدا جا رہا تھا تو بھاؤ کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا, دو من نمک تھا اس کے اوپر. اب جب وہ ندی سے باہر نکلا تو پانی میں جب گرا تو پانی میں تو نمک بہ جاتا ہے. اب جب گدا باہر نکلا تو بڑا خوشی سے ٹیسٹ کیا اس نے, اسے کہا واہ یار میری پیٹ تو خالی ہو گئی, بڑا خوش ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ اگلے روز پھر آ رہا تھا, تو اب اس نے بڑا خوشی سے کودتا جا رہا تھا. مالک نے کہا آج تو بڑے خوشی خوشی وزن اٹھا رہے ہیں. خیر ندی آئی, روزانہ ندی سے گزرتا تھا نا, جب ندی آئی تو پھر اس نے آج کل تو پھسل گیا تھا پاؤں, آج پاؤں کو پھسلایا, کل پھسلا تھا آج پھسلایا, اب وہ پھر خالی ہوا, بڑا خوشی ہوا, پھر ٹہچ ہوا. مالک سمجھ گیا یار کچھ گڑبڑ ہے. اس نے کہا چلو یار گدھا ہے کوئی جانور ہے, ہو گئی ہوگی. تیسرے دن پھر ایسے ہوا, اس نے کہا یار روزانہ دو من نمک کا نقصان تو اپنے بس سے باہر ہے. چوتھے دن مالک نے کیا کیا, آخر گدھا تو گدھا تھا نا, اب مالک نے ہوشیاری کی, اس نے کیا کیا, روئی رکھی, روئی وہ اونچی روئی, اور پھر روئی کا تو پتا ہی نہیں ہوتا, زیادہ ایک کمرے میں روئی ہو, ایک اگر یہ مسجد جتنی روئی ہو تو بھی کتنا وزن ہوگا اس کا, ایسی پھیلی گئی. تو مالک نے بھی ایسے ہی رسی باندھ دی روئی, ایسی چھو رکھ دی. اب گدا ویسے وزن کم تھا, اچھلتا کودتا جا رہا تھا. مالک نے کہا بیٹا تجھے دیکھتا ہوں میں. اب ندی آئی تو وہی اپنا پاؤں پھسلایا, دادا جب پاؤں پھسلایا تو ندی سے تو نکل گیا کسی طرح, جب باہر نکلا تو پاؤں بھی نہیں اٹھ رہا تھا. تب مالک نے گدے کے کان میں کہا ہمیں میاں یاد رہے تو گدا ہے گدا. تو میرے دوستوں یہی مثال ہے, یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو علم جو ہے اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا. ان لوگوں کی مثال وہی گدے کی ہے کہ جن کے پاس آ تو جائے گا لیکن ٹانگ پھسلانی تو آ جائے گی, لیکن کیسے کب کہاں پھسلائی جائے یہ نہ پتہ چل سکے گا. اس سے بہتر یہ کہ اگر اللہ والوں کی صحبت اٹھا لیں, ان کی صحبت میں بیٹھے, تو ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ تقویٰ, محبت, خشیت, معرفت, نور اور وہ کیفیت عطا فرما دے گا کہ جس کے لیے پھر علم جو ہے, پھر جس کے دل میں علیم آ جائے گا. ارے میرے دوستو اس کے لیے علم کیا چیز ہے؟ علیم جس کے دل میں آ جائے گا, پھر علم تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا علیم. ہاں مسائل کے لیے علماء سے پوچھنا ہوگا, مسائل کے لیے نہیں کہ علیم آ جائے گا تو پھر مسئلوں کی ہمارے ہم اپنے مسئلے چلائیں گے. لہذا کتاب پڑھنے کا شوق بہت مبارک ہے, لیکن پوچھو کہ کون سی کتاب پڑھے کون سی نہ پڑھے. یہاں تک کہ ایک بات میں اور بتا دوں, یہاں تک کہ اپنے اہل حق علماء جن کا میں نام بھی لیتا ہوں, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت لدھیانی رحمتہ اللہ علیہ, وہاں تقی عثمانی صاحب وغیرہ وغیرہ جو ہمارے پکے اہل حق علماء ہیں, ان کی کتاب بھی شاگرد کو چاہیے کہ بغیر استاد سے پوچھے نہ پڑھے, بغیر استاد سے پوچھے ان کی کتاب بھی نہ پڑھے. حالانکہ یہ پکے ہمارے اہلک ہیں اور ہم انہی کی کتابیں, یہی تو ہمارا سرمایہ ہے, لیکن ان کی کتابیں بھی بغیر پوچھے نہ پڑھے. اس کی مثال ایسی ہے, اب دیکھو اب کہیں گے اعتراض, اصل میں کیا کہیں, فہم اگر نہ ہونا تو پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. نہیں اب اس کی مثال سے سمجھ لو آسان. جیسے بچہ جو ہے جب آتا ہے تو استاد اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تجھے نورانی فائدہ پڑھائیں گے. ایک دو دن پڑھا تو کہتا ہے استاد جی یہ جیم کھینچنے میں مزہ نہیں آتا, جی مزہ نہیں آیا استاد جی اس میں, اب ہمیں قرآن شریف پڑھائیے. میں تو کل اگلے دن گیا قرآن شریف لے کے آ گیا, استاد جی یہ پڑھائیے. تو آپ مجھے بتائیے اس کو قرآن شریف سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا. وہ ظالم سمجھتا نہیں ہے کہ جو نورانی فائدہ میں اس کو جیم اور دال کے اوپر جو کھچائی کی جا رہی ہے, کھینچنا سکھایا جا رہا ہے, یہ وہ قرآن شریف ہی کے لیے سکھایا جا رہا ہے. لیکن بچہ نادان ہوتا ہے نا, نادان, بس یہ بھی وہ نادان ہے کہ جو اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے. ارے چلتے چلتے جب کرے گا وہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگے گا, پھر کتابیں پڑھے گا تو اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا جلیل احمد صاحب, ہمارے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں, انہوں نے سنایا کہ ہمارے والد صاحب مفتی نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کی چھتہ کی مسجد میں امام تھے. تو کہتے ہیں شاید امام تھے تو والد صاحب ان کے مفتی نیاز محمد صاحب وہی امامت کرتے تھے پانچ برس تک. مفتی شفیع صاحب کے شاگرد تھے وہ, خاص شاگردوں میں سے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا, بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بس ہڈی کے اوپر کھال صرف چمڑی ہے, گوشت ووش کا نام بھی نہیں تھا اس میں. تو اب اس نے آواز نکالی تو آواز سمجھ میں نہ آئے. خیر معلوم, اب ذرا غور سے سننے پر پتا چلا کہ وہ مفتی شفیع صاحب سے ملنا چاہتا ہے. تو مفتی صاحب کا بتا دیا کہ بھائی وہ نماز میں آئیں گے. اب نماز کے وقت میں مفتی صاحب آئے تو بتایا کہ حضرت یہ ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا. تو حضرت نے پوچھا بھائی کون کہاں, تو اس نے اپنا تعارف کرایا. تعارف کرایا تو پتا چلا کہ وہ حضرت کے شاگرد ہے, پرانا شاگرد ہے, عالم پرانے شاگرد. تو حضرت نے پوچھا کہ تیرا ظالم یہ کیا حال ہوا. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم پڑھی, اور اس کتاب پہ جو میں نے عمل کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو جو پرانے بزرگوں کی کتابیں ہیں وہ اصل میں اس زمانے کے لیے ہوتی ہے. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ شریف جاتے تھے تو دو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا وجہ ہے, مدینہ شریف اتنی مبارک جگہ اور آپ وہاں دو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں پیشاب اور پخانا روک نہیں سکتا. دیکھا آپ نے صاحب, یہ ان کا احتمال ہے, اس سے زیادہ مجھے پیشاب اور پخانا روکنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. یہ دیکھیے اب بتائیے, اس زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو کیا حال ہوگا اس کا. ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے ہر ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے بعد پوت لگتا ہے ہم کو. تو سوچو ان لوگوں کا ادب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزاری, اور زندگی کے جب گزاری مدینہ شریف میں, ہمیشہ استنجا ایسا ہوتا تھا کہ پاؤں مدینہ شریف میں ہوتے تھے اور بولو برال مدینہ شریف سے باہر کرتے تھے. اب ہم اور آپ کر سکتے ہیں یہ, ذرا سوچے ذرا تصور کرے. تو میرے دوستوں اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس زمانے کے علماء ہیں, اس زمانے کے مشائخ ہیں, ان سے پوچھ پوچھ کر چلے. پرانے کی کتابیں مت پڑھیں, وہ اپنے زمانے کے تھے. ان کی عظمت سر آنکھوں پر, ان کی عزت سر آنکھوں پر, ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے جو ہے وہ بڑے ہیں, ہم ان کی عزت کریں گے. لیکن وہ پرانے زمانے کے ڈاکٹر ہیں, وہ اپنے زمانے کے لیے مفید تھے, اور اس زمانے کے لیے جو موجودہ ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کریں. سمجھ گئے نا بھائی, سمجھ میں آ گئی مثال, اس لیے سمجھاتے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جو آدمی کتابوں کے سے جو ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے یہی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ میں ذرا بڑا بن جاؤں بڑا, یہ چھپا ہوا ہوتا ہے اندر, یہ زہر چھپا ہوا ہوتا ہے, یہ کیڑا, اس کو کہتے ہیں کیڑا, بڑا بننے کا کیڑا. یہ کیڑا بڑا مزیدار وہ ہے, محاورہ ہے ہمارے یہاں نا, کہ جو جس کو کوئی بیماری لگی ہے تو کہتے ہیں اس کو کیڑا ہے. تو اس کے اندر بھی بڑا بننے کا کیڑا ہے, اور اس کو چاہیے کہ علاج کروائے, اس کیڑے کو مروائے اور کیڑے کو نکلوائے, ورنہ یہ کیڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ سارے اعمال کو ہیروشیما کر دیتا ہے, یعنی ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے, سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. دیکھو شیطان ہے نا, شیطان کو یہ تکبر نہیں تو مارا تھا. کتنی عبادت کی, علم ہے, معرفت ہے, عبادت ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک تکبر نے مار ڈالا ظالم کو. یہ وہی چیز ہے, آج بھی یہ موجود ہے. زیادہ جب تک اس کا علاج نہیں کرائے گا میرے دوستو, اور مشورے پہ عمل نہیں کرے گا, اس آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی نا میری بات. بات تو میں کوئی اور کرنا چاہ رہا تھا, لیکن دیکھو اللہ میاں جو بات کروا دے اسی کے اندر ہمارے میرے لیے بھی اور دوستوں کے لیے فائدہ ہے. تو کتنا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, اہم بات ہے کہ نہیں. تو ہوش مجھے بھی بہت فائدہ ہوا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کتابیں ہیں نا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے طب کی کتابیں, میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں. کوئی آدمی پڑھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کتابیں عالم بننے کی سب موجود ہیں, لیکن عالم تو نہیں بنے گا. عالم کا پتہ نہیں کوئی کیا نسل بن جائے گا, وہ پھر وہی ہوگا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نیم ملا خطرہ ایمان, نیم حکیم خطرہ جان, اور نیم ملا خطرہ ایمان. پھر وہ اپنی ٹھوکے گا, اپنی اپنی وہ بیچ میں وہ ٹھوکا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں سے رابطہ کرو اور اپنے کو ان کے سامنے مٹا کر رکھو. رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گر جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گر جانے کے بعد. مہندی کو جتنا پیسا جاتا ہے اس کے رنگ میں اتنی تیزی آتی ہے، اور چینی چائے میں جتنی گھلتی ہے اتنا شکر جو ہے چائے کو اتنا زیادہ میٹھا کرتی ہے، یا دودھ میں ڈالو تو جتنی گرمر گھلے گی اتنا زیادہ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی. تو میرے دوستو، جتنا ہم اپنے آپ کو فنا کریں گے اللہ والوں کے سامنے، اتنی اللہ تعالی ہماری روحانیت میں ترقی عطا فرمائیں گے. مکتبے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو، مکتبے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو، فانی ہو جائے. ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کے رنگ و بو نہ رہے، تیری ہستی کے رنگ و بو نہ رہے. آرزوئے وصال تو پردہ ہے، آرزوئے وصال تو پردہ ہے، آرزو ہے کہ آرزو نہ رہے. یعنی بالکل پتہ ہی نہیں، مٹ جائے، مٹا دے اپنے کو. اور ایسے نہیں ہوتا جب تک جو ہے وہ اپنے، اور مٹانا کیسے ہوتا ہے کہ جو مشورہ دے دے اسی مشورے پر عمل کرے. بڑا بننے کا شوق یہ جو ہے وہ پرانا ہے، لیکن یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے میرے دوست، برباد کر دیتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ مولانا مرتضی حسن صاحب چاندپوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے اور دیوبند کے اندر مناظر تھے، مناظرہ کیا کرتے تھے. ان کا واقعہ ہے کہ یہ جو ہے نا احمد رضا خان بریلوی، یہ بریلی اس کے گھر پہ گئے، بریلی میں اس کے گھر گئے حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاند پوری. تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مولانا، وہ عالم تھے احمد رضا خان، عالم تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا کہ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ حق پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مناظرہ کرتے رہیں گے اور بحث چلی جائے گی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو بتا دیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، ہم بھی خاموش ہو جائیں. تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ حق پر تو جو ہے وہ تو سب مجھے بھی خبر ہے، آپ کو بھی خبر ہے حق پر کون ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ واپس نہیں آ سکتا، واپس نہیں آ سکتا. دادا میرے دوستوں، یہ تکبر وہ چیز ہے کہ جس نے بڑے بڑوں کو برباد کر دیا. اس کی بہت فکر کرے. اور تکبر کیا ہے اصل میں؟ حق کو چھپانا، معلوم ہے حق کیا ہے پھر بھی اس کا عمل نہ کرنا، یہ وہ چیز ہے. لہذا اس لیے تکبر کا علاج کرائے. جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا میرے دوستوں جو ہے لا یدخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنہ، جنت میں داخل. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لا ہے، آپ کا فرمایا ہوا لا ہے، لا یدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. ہاں ملا تو پیازا کی بھی بات سنتے چلیے. یہ ملا تو پیازا جو تھے یہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے، اور اکبر کے بعد جہانگیر کے زمانے میں بھی تھے. یہ دربار کے علماء میں ان کا شمار تھا، اور اللہ نے ان کی طبیعت میں بہت ظرافت دی تھی. اور جو اکبر کے زمانے میں جو ہندو تھا اس کا وزیر بیربل، یہ اس کی کاٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مرض کی جو ہے وہ دوا ہوتی ہے، تو جو بیربل کے مرض کی دوا ملا تو پیازا تھے. لہٰذا یہ اس کی ہر کاٹ کیا کرتے تھے. لہٰذا وہ بھی حق ہے، لیکن ان کے قصے جو ہے وہ بھی اہل روافض نے وہ بھی عجیب عجیب ایسے مشہور کیے، ورنہ وہ بھی حق ہے اور اہل حق میں سے. لہٰذا جہانگیر کا ایک بادشاہ، جہانگیر بادشاہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں. جہانگیر کی جو معشوقہ تھی نور جہاں، تو شہزادہ سلیم اس کا نام تھا نا، شہزادہ سلیم. اور اچھا عشق، ان کے عشق بھی داستان کی تو سنیے، عشق آگ لڑی کیسے تھی، چلو یہ بھی سنتے جاؤ. ان کی آنکھ ایسے لڑی تھی کہ ایک دفعہ شہزادہ سلیم، جس جہانگیر جس کا لقب تھا، تو وہ ایک میلے میں گیا، تو اس کے ہاتھ میں دو کبوتر تھے، تو وہی نورجہاں کھڑی ہوئی تھی، نورجہاں ہی نام ہے نا. تو اب وہ بھی جوان تھا اور عشق بھی جوان تھا اور حسن بھی جوان تھا. لہٰذا جب نورجہاں کھڑی تھی تو شہزادہ کسی گاؤں سے آگے جا رہا تھا تو اس نے دونوں کبوتر اس کے ہاتھ میں پکڑا ہے کہ دیکھو اس کو پکڑو میں ابھی آ کے تم سے لیتا ہوں. تو اب ہوا یہ کہ جب واپس آئے تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک کبوتر ہے اور ایک کبوتر نہیں ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کو کبوتر دیا تھا اسے اڑا دیا. تو اس نے کہا ارے کبوتر کہاں گیا؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ اڑ گیا. تو شہزادے نے غصے سے کہا کہ کیسے اڑ گیا کیسے اڑ گیا؟ تو اس نے دوسرا ہاتھ جو کبوتر تھا اس کو کھولا کہا ایسے اڑ گیا. بس اسی بات پر وہ عاشق ہو گیا. تو اب اس کے بہت محبت بہت کرتا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نورجہاں جو تھی وہ رافضہ تھی, شیعہ تھی, شیعہ. تو ایک دن نورجہاں نے جہانگیر سے کہا کہ دیکھ بھائی تو سنی ہے میں شیعہ ہوں اور ایسے کیسے چلے گا کام؟ تو ایک کام کر, میں تم اپنے علماء میں سے جس کو چاہے بلانا بلا لو, میں اپنے مجتہد کو بلاتی ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے. تو ہم ایک دن پہ ہو جائے, تو اگر ہو جائے تو میں ادھر ہو جاؤں, یا ہو تو ادھر ہو جائے, یا ادھر یا ادھر. جہانگیر تو وہ اس کو تو عشق کی تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے اچھا بلا لے. اب جو ہے اس نے ایران سے مجتہد بلوایا, اپنا سب سے بڑا مجتہد. اس زمانے میں ملا تو تازہ ریٹائر ہو گئے تھے بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے, لیکن جب ملا صاحب کو پتا چلا تب وہ بھی پہنچ گئے. اچھا جہانگیر نے اصل میں بلایا اس لیے تھا وہ نور جہاں نے, کیونکہ یہ ملا تو پیدا یہ بہت ہوشیار تھے اور جانتے تھے کہ اب اچھا جب ان کو خبر لگی وہ خود ہی پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا, منع تو کر نہیں سکتے تھے. اب نور جہاں بھی موجود اور تمام درباری موجود, ایک جمع غفیر اور وہ مجتہد بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کے اندر تکبر بہت ہوتا ہے. اب ملا تو پیدا صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ حضور میں ان سے بات کروں گا. تو وہ مجتہد کو ایک خناس تھا, انہوں نے کہا چھ خربوت یہ گدا, یعنی خر گدے کو بولتے ہیں, یہ کیا گدا کرے گا. خیر اب انہوں نے کہا کہ کون بات شروع کرے گا, کون سوال کرے گا؟ تو اس نے کہا تم ہی پوچھو. ملا صاحب نے کہا کہ اچھا حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے گالیاں دینا شروع کی بڑے دربار میں. اب جہانگیر بھی سنتا رہا چونکہ دیکھا نہیں. تو اس نے خیر حضرت عمر کے بارے میں پوچھا, گالیاں دینا شروع کی. حضرت عثمان کے بارے میں نازل سب کی گالیاں دیتا. پھر وہ صحابہ کے بعد تابعین پہ آ گئے, حضرت حسن بصری وغیرہ وغیرہ. تابعین سے چلتے چلتے نیچے آنے لگے, ان کے بارے میں گیا. وہ چھ خربوز چھ خربوز سب کو گدا گدا کہتا جا رہا تھا. اچھا جہانگیر جو پیدا ہوا تھا وہ شیخ سلیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوا تھا, اور وہ ان سے بہت محبت تھی جہانگیر کو, کیونکہ دیکھا تھا نا, اور جس کو دیکھا نہ ہو تو عموماً اس کی محبت کم ہوتی ہے. کرتے کرتے ملا دو پیازا نے پوچھا کہ شیخ سلیم الدین چشتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا ملا نے اس سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ چونکہ دربار میں اثر رسوخ تھا تو جو جلاد تھا اس کو پیچھے کھڑا کروایا اور کہا کہ دیکھ جب بادشاہ کی زبان سے بزن نکلے, یعنی گردن اڑا دو مار دو بزن, تو تم جنا دیر مت کرنا. تو چونکہ ملا صاحب کا بھی اثر تھا تو اس نے بات مان لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بہت اچھا. اب وہ کھڑا ہوا ہے ننگی تلوار کے ساتھ. اب شیخ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نام دیا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, تو اس کو وہی خناس سا تھا, اس نے ان کو بھی گالیاں دینا شروع کی. اب ملا صاحب نے جہانگیر کا چہرہ دیکھا تو چہرے آنکھیں لال ہو گئیں, اس کی چہرے پہ سرخی آ گئی, کیونکہ وہ ان کی دعا سے پیدا ہوا اور ایک تعلق عقیدت کا. اب ملا صاحب نے دیکھ لیا کہ اب جو ہے تباہ کرم ہے. انہوں نے پھر پوچھا کہ شیخ سلیم الدین چشتی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اب تو چکے دوبارہ پوچھا تو اس نے اور زیادہ گالیاں دینا شروع کی, حرامی زانی بدکار پتہ نہیں کیا کیا بولنا تھا. بس بادشاہ کو تو غصہ آیا, آنکھیں لال تو تھی, اس نے کہا بزن, بس جو دلہ تھا اس نے وہی سے کھڑک کر کے گردن اڑا دی. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا ہے اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے, یہ کوئی ڈائجسٹوں کا واقعہ نہیں ہے. لہٰذا اب جب یہ بات ہوا ہے اب آگے سنو کہ نور جہاں نے جب یہ منظر دیکھا کہ میں مشتعد کو اڑا دیا, روتی بھی چلی گئی. وہ اب جو جہانگیر کو چونکہ اس سے محبت تھی تو اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کو منانے لگا, وہ رونے لگی. تب اس نے کہا کہ ظالم یہ تو نے کیا کیا, میں نے اتنے بڑے مشتعد کو بلوایا تھا اور تو نے میری بھی وہ پرواہ نہیں کی اور اس کو اڑوا دیا. تب جہانگیر نے جو جملہ کہا تھا، حضرت تھانوی نے یہ فرمایا کہ یہ جملہ عجیب ہے، اس نے کہا کہ جانا بتو جات آدم، اے میرے محبوب، اے میری جان من، میں نے تجھ کو اپنی جان تو دی ہے ولیکن نہ ایمان آدم، لیکن میں نے تجھ کو اپنا ایمان نہیں دیا. یہ وہ جملہ ہے جو جہانگیر جیسے بادشاہ کی زبان سے نکلا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دسترخوان پر حضرت مجدد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جہانگیر بھی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ جہانگیر نے پہلے ان کو قید میں ڈالا تھا، پھر بعد میں ان کو نکال کے معافی مانگی، توبہ کی تھی. فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب بھی کھانا کھا رہے تھے، جہانگیر بھی کھانا کھا رہا تھا، تو حضرت جہانگیر نے کہا کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مجدد صاحب نے نوالہ روکا اور نوالہ روک کر فرمایا کہ اے بادشاہ ایک بات سن، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور مجھ کو معاف کر دیا تو میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. ایک مجدد کی زبان سے یہ الفاظ. ایسے بادشاہ جن کے ایمان کا یہ عالم کہ جان تو دیا گناہ کیوں کیا، لیکن ایمان کا یہ عالم کہ ایمان داوا ڈول نہیں ہوتا. اور جس کے ایمان پر مجدد صاحب کی گواہی دیکھو کہ اگر مجھے کل بخشیا اللہ نے تو میں اے بھائی جہانگیر تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ سوچو کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے کی کتنی بڑی قربانی یہ انہوں نے فرمایا تھا. لہذا یہ جو ہمارے بادشاہ جتنے گزرے نا، ان کی عزت سراہوں پہ کریں. اگر گناہ بھی ہے تو لیکن اس کے باوجود ہم کو وہ ایک گناہ سے بچا رہے تھے، اور وہ یہ گناہ تھا کہ جو عمومی امیر ہونا چاہیے تھا وہ امیر موجود تھا، لہذا امت اس گناہ سے بچی ہوئی تھی. اب ایک ذاتی جو بات ہے وہ تو ہم اپنے کو ہی دیکھ لیں کہ ہم اپنے کی کیا ایک بادشاہی پہ کیا کیچڑ اچھالا. انہوں نے یہ بادشاہوں کو جو بدنام کیا، مقصد یہی تھا کہ تاکہ امت کو اس کام سے ہٹا دیں، ایک گناہ سے ہٹا دیں، تاکہ جب امت ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوگی تو یہود و نصارہ اور کفار کا مقابلہ کیسے کرے گی. یہ اس کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے، جس کے پیچھے یہ کمبخت غیر مقلدوں کو انگریز نے اور یہ دوسرے لوگوں کو پیچھے لگایا تھا. یہ وہ راز تھا کہ امیر سے ہٹاؤ تاکہ جب نہ امیر ہوگا نہ امت کسی کا مقابلہ کر سکے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو آج دیکھو کیسی راز کی باتیں نکلی ہے. بعض دفعہ عجیب باتیں ہوتی ہیں جس کے برسنے بادل برسنے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت خاص بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اکاترین، ہمارے اسلاف کی اور پرانوں کی جو ہے وہ کے بارے میں غیبت سے اور ان کے بارے میں بری باتوں سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے پرانے کی بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو گناہ سے بچائے، ہم سب کو اللہ والا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جاؤ بیٹا.